السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ طہارت کے مسائل، بک طہارت کے مسائل، پیج نمبر 31، مسئلہ نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم فقہ پڑھ رہے تھے اور شروع میں آپ کو ساری چیزیں بتاتی جا رہی تھی، فقہ سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشنز تھی، اور ہم اجتہاد، اجماع، امام، ترجیح، حرام، راجح، ان تمام کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم دیکھیں گے اصل. اصل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اصول کا واحد ہے اور اس کے پانچ معنی ہیں: دلیل، قاعدہ، بنیاد، راجح بات یعنی پریفر کی گئی بات، اور ایسے حالات جس میں یعنی کوئی کام کرنا جس سے سب ایگری ہو سکتے ہیں، پسندیدہ ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اصول یعنی ہم جب کوئی چیز کی بات کرتے ہیں، جب ہم فقہ میں بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اصل یہ ہے، یعنی یہ یہاں سے نکلا تھا، یا تو قرآن و سنت اس کا سورس ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی صحابہ کا عمل ہو سکتا ہے، یا کسی امام کا دیا گیا فتویٰ ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کے لیے اصول بنائے گئے. جیسے آپ جانتے ہوں گے، جیسے تفسیر کے لیے اصول بنائے گئے، فقہ کے لیے اصول بنائے گئے، حدیث کو لینے کے اصول بنائے گئے. تو جب تک کہ کوئی بھی چیز اصول کے مطابق نہ ہو، اس کو پریفر نہیں کیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر یہ اصول نہ بنائے جاتے تو پھر تو جنگل راج ہوتا، جس کا جو دل چاہتا کرتا رہتا، ہے نا؟ تو اسی لیے علماء کرام نے، چاہے وہ تفسیر کے علماء ہوں یعنی مفسرین ہوں، چاہے محدثین ہوں حدیث کے عالم ہوں، چاہے وہ فقہی ہوں یعنی فقہ کے علماء ہوں، ان سب نے الگ الگ جو بھی سبجیکٹ تھے اس لحاظ سے اس کے کچھ پرنسپلس، کچھ اصول بنائے. تو وہ اصول کیا ہوتا ہے، یعنی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ اصول کا واحد ہے، یعنی جہاں سے وہ چیز، جو سورس نکلا ہے جہاں سے. تو دلیل ہونی چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، کوئی قاعدہ ہونا چاہیے یعنی کوئی اصول ہونا چاہیے، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اور پھر وہ کسی کی راجح بات بھی ہو، یعنی ایسی بات جس کو ترجیح دی جائے، جس کو پریفر کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اصول کا واحد ہے یہ اصل، جس کے پانچ معنی بتائے جاتے ہیں: دلیل، قاعدہ، بنیاد، راجح بات اور حالت مستصحبہ، یعنی جس کا یعنی شرعی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے مجتہد جس بات کو پکڑ لیتا ہے، اس کو استصحاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ باتیں جو نفع بخش ہوں، جو عام لوگوں کے فائدے کی باتیں ہوں اور قرآن اور سنت سے ٹکراتی بھی نہ ہوں. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اصول بنائے جاتے ہیں. جی، تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ایک اور پھر ٹرم اصل. یاد رہے گا آپ کو یہ جو ڈیفینیشنز لکھوائی ہوں فقہ کی، آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے سارے ہی ڈیفینیشنز. ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 21 دیکھیے. نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء یعنی یا واش روم میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے. یعنی آپ کو فیل ہو رہا ہے باتھ روم جانا ہے آپ کو رفع حاجت کے لیے، اور ادھر جماعت بھی کھڑی ہو جائے، تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ نماز نہیں اٹینڈ کریں گے، پہلے اپنی جو آپ کی بے چینی ہے، جو چیز کی آپ کو حاجت ہے، اس کو رفع کریں گے پہلے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ واش روم جانا چاہتے ہیں، کوئی چیز کی آپ کو حاجت ہے، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑیں گے تاکہ سکون سے اور اطمینان سے نماز پڑھی جا سکے. اور اگر آپ کو وضو ہے اور آپ کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ کو نہ باتھ روم جانا ہے، نہ پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، نہ کسی اور چیز کی، تو آپ ایک وضو تھا آپ کو پہلے سے، تو آپ اسی وضو پر دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم نے خاص طور سے بعض اوقات کئی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی. اور اگر سردی کی حالت میں ہے اور رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کو روکتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ ہوگی، یعنی اس کے بارے میں کراہت کی گئی ہے، یہ نہیں قبول نہیں ہوگی نماز، قبول تو ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ کہلائے گی. ٹھیک ہے؟ پھر یہ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے. اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں رفع حاجت کے لیے، تو اس کے لیے پردہ ضروری ہے، یعنی ایسا کھلے میدان میں نہیں کر سکتے آپ. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بالکل جہاں دل چاہا کپڑا نہیں اٹھا دینا چاہیے, اپنا ستر دوسروں کو نہیں دکھانا چاہیے, اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا, کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے, کیونکہ کوئی ڈرینیج نکاسی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس تمام چیزوں کے بہنے کا. اس وجہ سے دور دراز جا کر وہ لوگ رفع حاجت کر کے آتے تھے. پھر مٹی کے تین ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے تین ڈھیلے ساتھ لے جاؤ, پانی کی جگہ یہی کافی ہے. یعنی تین ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی, جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے. یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے اگر جاتے ہیں تو اسپیشلی مردوں کے لیے ہے یہ اصل میں, کہ وہ مٹی کے ڈھیلے لے کر اگر صفائی کر لیں اور پانی نہ ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں, پاکی ہو جائے گی. اور استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے. یعنی وضو کا جو آپ کا مگ ہے یا سراہی یا پھر جو واش روم میں یوز کرتے ہیں صفائی کے لیے, استنجا کے لیے تو وہ دونوں مگ الگ الگ ہونے چاہیے. کہ جو استنجا کا مگ ہوگا جو واش روم میں رکھا ہوگا تو جیسے تو اس میں گندگی لگ سکتی ہے, کوئی چھینٹے اڑ سکتے ہیں. اور جو وضو کا مگ ہے وہ صاف ستھرا الگ ہونا چاہیے, ایک الگ جگہ رکھا ہونا چاہیے. اور استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے, پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ اس سے وضو فرماتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا, دو چیزیں پتہ چلیں کہ ایک تو جو واش روم جانے کے لیے جو مگ استعمال, آج تک تو ایسے ہینڈ شاور ہیں الحمدللہ, لیکن اب جن گھروں میں ابھی بھی مگ استعمال ہوتے ہیں, لوٹا یا مگ استعمال ہوتا ہے, تو باتھ روم کا مگ الگ ہونا چاہیے اور وضو کرنے کا مگ الگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ واش روم سے باہر آنے کے بعد کوئی آپ کو ایسے اینٹی جرمز, کوئی بھی لکوڈ سوپ ہو یا پھر جو بھی چیز ایسی کوئی چیز ہو اس سے آپ کو اپنے ہاتھ صاف کرنے چاہیے, کیونکہ جراثیم لگ جاتے ہیں ہاتھ پر. اور مٹی کے بارے میں یہ ریسرچ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مٹی میں وہ مادہ موجود ہے یا وہ چیزیں موجود ہیں جس کو ہم آج کل اینٹی جرمز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہاتھ دھونا ضروری ہے, ہاتھ صاف کرنا ضروری ہے. رفع حاجت کے دوران بات کرنا بھی منع ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے, ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو رفع حاجت کے وقت نہ سلام کرے, نہ سلام کا جواب دے, نہ کوئی اور بات کرے, ٹھیک ہے. اور ذکر اذکار تو ہم کر ہی نہیں سکتے اس دوران, تو یہ چیزیں منع ہیں. کیا کیا منع ہے؟ نہ سلام کیا جائے گا, نہ ہی سلام کا جواب دیا جائے گا, نہ کوئی اور بات کی جائے گی, اور نہ ہی ذکر اذکار کیے جائیں گے. پھر رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے, وضو کرنا ضروری نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا, عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں. یعنی بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگائیں گے. الحمدللہ دین ہمارا بہت آسان ہے. یعنی جب آپ واش روم سے باہر آتے ہیں اور ابھی اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ کو ہر بار واش روم سے باہر آنے کے بعد یا واش روم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو وضو کرنا کمپلسری نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کمپلسری ہے, لیکن چلنے پھرنے بات چیت کرنے کے لیے اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. تو رسول اکرم نے کتنی اچھی بات کی کہ نماز پڑھنے کے وضو کروں, میں نے ہاتھ دھو لیا مطلب میں صاف پاک صاف ہو گیا, اب وضو اس وقت کریں گے جب نماز پڑھنی ہوگی تب, ادروائز بلا وجہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں جو باوضو رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. میمونہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المومنین بھی تھیں, اچھا کون سا نمبر تھا ام المومنین کا؟ رسول اکرم نے ان سے کب نکاح کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ 11th نمبر کی لاسٹ وائف تھی آپ کی, اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ کی 11 بیویاں تھیں نا, تو یہ 11th نمبر کی تھی. اور صلح حدیبیہ سے بعد میں جو اگلے سال عمرہ قضا ہوا تھا, تو عمرہ قضا سے واپسی پر ان کا نکاح ہوا تھا, ٹھیک ہے. یعنی بہت مشہور واقعہ ہے کہ حالت عمرہ میں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا, لیکن حالت عمرہ میں نہیں تھا وہ, ایکچولی عمرہ ہونے کے بعد احرام اتارنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا تھا, ٹھیک ہے. جنہیں آسمانوں پر جن سے نکاح ہوا تھا وہ زینب بنت جہش ہیں، یاد رکھے گا، زینب بنت جہش ان کا پانچواں نمبر تھا اور ان سے نکاح آسمانوں پر ہوا تھا۔ یہ میمونہ رضی اللہ عنہ آخری بیوی تھی، آخری نکاح تھا، اور عمر قضا سے واپسی پر ان کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھے گا آئندہ۔ تو میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ آج ترقی یافتہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا باتھ روم سے باہر آنے کے بعد پہلے ہاتھ لکوڈ سوپ سے دھونا چاہیے یا کوئی بھی چیز سے اینٹی جرم سے دھونا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 1450 سال پہلے ہی عمل کر کے دکھا دیا تھا کہ واش روم سے یا کوئی گندگی صاف کرنے کے بعد اگر ہاتھ دھوئے جائیں، مٹی سے گھس کر ہاتھ دھوئے جائیں، اور یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ہینڈ سوپ یا لکوڈ سوپ موجود نہیں ہے تو پھر آپ مٹی سے گھس کر دھو سکتے ہیں، وہ بھی وہی کام دے گی۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم جب غسل جنابت کا طریقہ پڑھیں گے اس میں اور ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہاں اصل چیز میں بتائی گئی کہ استنجا کرنے کے بعد آپ نے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویا، پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے، یعنی چھوٹ ہے، اور ہم کو بچپن سے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہی دیکھیں، یہی فقہ کا اصول ہے کہ بعض باتیں جو ناجائز ہوتی ہیں یا بعض باتیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن سچویشن الگ آنے کی وجہ سے وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اور یہی فقہ کا اصول ہے کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدلتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہماری دین کی جو دین میں ہم کو جو فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے تبھی تو ہمارا دین قیامت تک ہے۔ اگر ایک ہی فتویٰ دے دیا جاتا لکیر کے فقیر کی طرح تو پھر تو لوگ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا میں ابھی آگے بہت سارے نئے نئے مسائل آئیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے زمانہ کچھ اور تھا، آج 100 سال کے بعد کچھ اور ہے، اور ہمارے 100 سال کے بعد کچھ اور رہے گا، ہم نہیں جانتے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کسی سے بات کرنا، کون کہاں ہے، آپ برابر اس کی خبر لے سکتے، فون میں ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ آپ کہاں کہاں گئے وہ سب آپ کو بتا دے گا، کس کس راستے سے آپ گزرے، کہاں کہاں آپ نے کس کس سے کب کب کتنے منٹ بات کی، پورا ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے، کون سے فون سے کس کو کیا فون آیا، کس کو کیا میسج آیا۔ الحمدللہ یعنی ہم ایسے زمانے میں، یعنی ٹیکنالوجی والا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ہر کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو اب آج سے 100 سال کے بعد کیا ہوگا، تو لیکن اسلام ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے دور، تو اس لیے یہ فقہ رکھی گئی، جو معاملات ہیں ہمارے، جو ڈیلنگز ہیں، کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدل سکتے ہیں۔ کہ رسول اکرم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ بیمار تھے، آپ کے پیر میں مار لگا ہوا تھا، جیسے کہ نیچے والی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر ہوا، یعنی جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے ڈھیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا، میں آپ سے الگ ہو گیا، آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا کہ پردہ ہو جائے، لہٰذا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہیں سے جواز نکل گیا امت کے لیے بھی، کہ بیماری ہو یا تکلیف ہو تو دین میں تکڑ باندھ نہیں دیا گیا ایک طرح سے، کہ بس اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری جان بھی جائے تمہیں ایسے ہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ہمیں دین میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر سچویشن اور حالت کبھی ایسے آ جائیں، اس لحاظ سے فلیکسیبلٹی ہے، لیکن کہاں؟ معاملات میں، نہ عقائد میں نہ فرائض میں۔ یہ بات یاد رکھیں، عقائد اور فرائض میں نو کمپرمائز، کوئی چینجز نہیں، لیکن جو معاملات ہیں، جو ڈیلنگز ہیں، اس میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آ سکتی ہے یا آتی رہتی ہے یا آنی چاہیے۔ تو کھڑے ہو کر کیوں کیا تھا رسول اکرم نے پیشاب؟ آپ کے پاؤں میں زخم تھا، آپ گھوڑے سے گر گئے تھے اصل میں، تو آپ کے پیر میں مار لگ گیا تھا، تو آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، اور اس لیے آپ نے کچھ دن تک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے پھر کھڑے رہ کر پیشاب کیا تھا۔ پھر بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں، یعنی کوئی پین میں پیشاب کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آج کل ہاسپٹلس میں پیشنٹ کے بیڈ کے نیچے ہی پین رکھا ہوتا ہے، جس میں اگر ضرورت پڑے تو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، یا رکھا رہتا لکھا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں تھے، جس وقت آپ بیمار ہوئے تھے اور 8 دن آپ بہت بیمار رہے تھے، جس میں آپ بے ہوشی میں چلے جا رہے تھے، اس وقت کی بات ہے، جس میں آپ رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے جواز نکلتا ہے کہ مریضوں کو بھی پہن دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رفع حاجت کے مسائل تھے۔ اب یہاں تک اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل تو پہلی بات تو ہر جگہ مٹی اویلیبل ہے، آپ باہر سے کہیں سے بھی لا سکتے ہیں، اور اسپیشلی انڈیا میں رہنے والے یا پاکستان میں رہنے والے وہ تو مٹی کہیں پر بھی مل جائے گی، اور اگر کہیں مٹی مل ہی نہیں رہی مجبوری ہے تو دیوار پر رکھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری میں۔ لیکن آج کل تو ہر جگہ ایون دارالسلام میں ایک اسپیشل باکس مل رہا ہے جس میں مٹی ہوتی ہے، تو مٹی گھر میں لا کے رکھ لیں، کبھی نہ کبھی کام آئے گی۔ یا کونڈے گھر میں ہوتے ہیں پودے پلانٹس، تو اس پر کی مٹی کو ہاتھ لگا کے تیمم کر لیں، ہو جائے گا تیمم۔ ٹھیک ہے، کہ صوفے پر کوئی بیٹھے تھے، بوڑھے کوئی پرسن ہے، ابھی کبھی نکل جاتا ہے، یعنی کپڑوں میں کچھ ہو گیا، چھوٹا سا پیشاب وغیرہ، کچھ بھی گندگی ہو گئی، نجاست ہو گئی، تو وہ صوفہ جو تھا جس پر بیٹھے تھے، یا بیڈ جس پر میٹرس تھا، اس پر اگر کبھی کچھ ہو گیا تو پہلے بتا دیکھیں، جب سوکھ جاتی ہے کوئی چیز تو اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ نے اس کو اوپر سے پانی سے صاف کر لیا تھا، اب اس کے بعد اگر وہ سوکھ جائے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہے، سمجھے؟ یعنی آپ کو اپنے ذہن سے بالکل وہ شک و شبہ دور کر لینا چاہیے کہ سوکھنے پر کوئی بھی چیز آلریڈی صاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو پانی سے صاف کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ چیز سوکھ گئی تو پھر تو بالکل وہ آلریڈی سمجھے صاف ہے، الحمدللہ، آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرنیچر پر اگر ڈسٹ آ جائے تو اتنی زیادہ ڈسٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے تو پھر اس سے ہو سکتا ہے تیمم ہو جائے، لیکن اس سے بہتر پھر دیواریں، کیونکہ دیواریں مٹی ہی کی بنی ہوتی ہیں، چاہے اینٹ جو ہوتی ہے، برکس جو ہوتے ہیں، تو برکس مٹی کے بنے ہوتے ہیں، جو زمین سے چیز نکلتی ہے، ریت زمین سے ہی نکلتی ہے، جو دیواروں کو پلاسٹر ہوتا ہے، یہ جو چونا ہے، جو وائٹ واش ہے، وہ بھی سب زمین سے ہی نکلتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ تو اس سے بہتر پھر دیواریں ہیں، آپ دیوار کو ہاتھ لگا کر تیمم کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ یہ آپ کے گھر کی زمین اور فرشی جو ہے، ایکچولی سعیدن طیبن کا لفظ آتا ہے نا، تو جو سعیدن طیبن، سعیدن کا جو لفظ ہے وہ پتھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو زمین کے اوپر کا جو حصہ ہے، تب زمین کے اوپر کا حصہ پہاڑ بھی ہیں، سمجھے، فرشیاں بھی زمین سے ہی نکلتی ہیں اور مٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کچھ علماء کہتے کہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں، جہاں ہمارے کچن میں اتنے ڈبوں میں اتنی ساری چیزیں بھری پڑی ہوتی ہیں، علم غلم، تو کیوں نہ ایک ڈبے میں مٹی بھر کے ہم رکھ لیں، تاکہ تیمم کی ضرورت پیش آئے تو تیمم کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ڈبے میں مٹی ضرور رکھ لیں اپنے گھر میں، لیکن آپ دیوار سے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے اس صورت میں، واللہ اعلم۔ نجاست دور کرنے کے مسائل، ٹھیک ہے؟ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ، یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ استعمال کرتے تھے، اور استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو پاک ہونے کے لیے جو کام کیے جائیں گے، چاہے وہ غسل ہو یا چاہے وہ وضو ہو، وہ سیدھے ہاتھ سے دائیں طرف سے شروع کیے جائیں گے، اور نجاست لیفٹ ہینڈ سے کی جائے گی صاف۔ پھر شیرخوار بچہ، یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار مطلب دودھ پینے والے بچے کو کہتے ہیں، نیو بورن بیبی، کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ مت سوچے کہ کوئی ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے اور ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے لڑکا اور لڑکی کو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن چونکہ لڑکی سے بہت سارے کام ہونے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ حیض وہ لڑکیوں کو ہی آتا ہے، لیڈیز کو ہی آتا ہے، تو اس وجہ سے جو لڑکی کا پیشاب ہوتا ہے وہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دھونا ضروری ہے، اور لڑکے کا جو پیشاب ہوتا ہے، جو شیرخوار دودھ پیتا بچہ، اس کو بہت پتلا سا ہوتا ہے پانی کی طرح، اس لیے پانی کے چھینٹے ڈال دینا کافی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیرخوار بچے کے پیشاب کو دھویا جائے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے غلہ نہ کھائیں، جب کھانے لگیں گے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے۔ اب دیکھیں دونوں پھر برابر آ گئے۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ صرف وہ ماں کے دودھ پر ہوں، جیسے ہی وہ اوپر کی کوئی چیز کھانے لگتے ہیں، غلہ وغیرہ، تو اس صورت میں دونوں کے پیشاب اگر ہوں تو اس کو دھویا جائے گا، اور جتنے حصے پر پیشاب لگا ہے اتنے حصے کو دھویا جائے گا، اتنا کافی ہے۔ بہت سے لوگ بچوں کے پیشاب کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ نماز تو فرض ہے، وہ آپ کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں، جو بھی اناج نہیں کھاتا تھا، اسے رسول اکرم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں ہاتھ سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نیو بورن بیبی ہے اور بوائے ہے اصل میں، تو اس کے اگر اس نے پیشاب کر دیا تو اتنے کپڑے یا اتنے حصے پر پانی چھڑک دیا جائے گا. پھر کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے, خواہ نشان باقی رہے. اچھا, یہ سب کی ڈیفینیشن کے لیے ہے نا, ہم نے ایک کارڈ پرنٹ کروائے تھے, طہارہ کا کارڈ, جو انگلش میں, رومن میں, ہندی میں اور اردو میں سب میں اویلیبل ہے. اس میں ڈیفینیشن بہت اچھی لکھی ہے, کیونکہ بعض اوقات ڈیفینیشن پڑھنا مجھے بھی تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے اور آپ کو بھی سننے میں تھوڑا سا آکورڈ لگے. حالانکہ خیر ہم دین پڑھا رہے ہیں, اس میں ہمیں شرم نہیں, حیا نہیں آنی چاہیے, لیکن پھر بھی ایک بار تو میں ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا ہی دوں گی تاکہ سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ جب ہم جنابت کے غسل جنابت کا چیپٹر پڑھیں گے تب میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گی. لیکن اگر آپ لوگ وہ کارڈ منگوا لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا, اور ہر لینگویج میں موجود ہیں الحمدللہ. تو منی وہ چیز جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, یا کوئی اور ایسی نجاست اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اتنا حصہ دھو لینا چاہیے, پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. اور دھونے کے بعد اگر اس کے اوپر نشان رہ جاتا ہے ہلکا سا, یعنی وہ جو یلوئش پن ہوتا ہے, تو وہ رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, کپڑا پاک ہو جائے گا سمجھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی, یعنی ابھی وہ سوکھا بھی نہیں ہوتا تھا پوری طرح سے, ویٹ ہی ہوتا تھا کپڑا گندگی دھونے کے بعد, اس کے باوجود بھی رسول اکرم نماز کے لیے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی کے پتہ چلتا ہے پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے, اتنا حصہ دھو لینا چاہیے جہاں گندگی لگی ہو, اور دھونے کے بعد اگر اس کا اثر باقی, یعنی اس کا رنگ باقی رہ جائے تھوڑا سا کپڑے پر, یا وہ کپڑا گیلا ہو, سمجھے گندگی صاف ہوگی, تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے سب دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے دین بہت آسان ہے ہمارا. اور انہیں سے روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رسول اکرم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے تھے. ویسے تو امام بخاری نے اس کو ثابت کیا ہے صحیح بخاری میں کہ منی بھی ایکچولی نجس نہیں ہے, لیکن وہ ایکسٹرا بحث ہوگی, ہم وہاں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اگر منی یا مزی جو بھی لگے کپڑے پر, اس کو اتنے حصے کو دھو لینا چاہیے. لیکن جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے لیڈیز کو, وہ نجس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وائٹ ڈسچارج ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا نزلہ, جب ہم کو زکام ہوتا ہے اور ناک سے جو لکوڈ یا گاڑھا لکوڈ بہتا ہے, تو وہی ویسے ہی وائٹ ڈسچارج ہے سمجھے, تو وہ نجس نہیں ہے. اگر وہ آپ کے کپڑوں کو لگا رہ جائے اور آپ نے نماز پڑھ لی اس میں, تو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی. تو بہرحال اگر کسی بھی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کیا کریں گے آپ, اتنا حصہ دھو لیں گے, پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ پہلے زمانے میں نہ اتنی آسانی تھی, نہ پانی اتنی آسانی سے اویلیبل تھا, نہ واشنگ مشین تھی, اور نہ ہی اتنے کپڑے ان کے پاس ایکسٹرا ہوا کرتے تھے, ان کو وہی کپڑا دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ استعمال کرنا پڑتا تھا. اب آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیولی میرڈ کپل ہوتے ہیں وہ تو پورے, یعنی شادی ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کہ جو بیڈ شیٹ ہے, بلینکٹ ہے, ہر چیز دھوئی جاتی ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ کریز ہو جائے گا ایک طرح سے, کیونکہ یہ فیسلٹیز کے ہر ایک کو حاصل نہیں ہے, ہر ایک کے پاس اتنی ساری آسانیاں نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس اتنے سارے بیڈ شیٹس ہوں تو آپ دھوتے رہیں. تو اگر کوئی آپ کو لگتی بھی کہ کہیں گندگی لگ گئی ہو, تو اس کو اتنے حصے کو دھو لیں, بس ضروری نہیں کہ پورا سب کچھ آپ دھوئیں. تو ہمارا دین بہت آسان ہے الحمدللہ. پھر اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے, اور مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں, یعنی جائز ہیں کرنا. ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے, اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملیں تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو. ٹھیک ہے, تو پانی سے دھو کر برتن استعمال کیے جاتے ہیں, کیونکہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں نا کہ جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں, لہٰذا ہو سکتا ہو ان برتنوں میں شراب پیتے ہوں, تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کو بھی, چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ نان مسلمس ہوں. جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے, یعنی اگر آپ کے جوتوں پر نجاست لگی تھی اور آپ راستے سے آ رہے ہیں مسجد, تو چونکہ مسجد نبوی میں شروع میں نہ فرشی تھی, نہ کارپیٹ تھا, نہ چھت ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے دھوپ اندر نہ آ سکے, تو صحابہ کرام جوتوں ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر جوتے کسی ایسے راستے سے آئے ہوں جہاں گندگی تھی اور اس کے بعد کچھ صاف راستہ تھا تو وہ صاف راستے پر چل کر وہ جوتوں کی نجاست خود بخود مٹی پر لگ کر ختم ہو گئی سمجھے، اب انہی جوتوں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کتنا آسان ہے، اور پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہیں جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اب ہمارے کہیں گے ہائے اللہ، جوتوں میں نماز کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو جوتے کمروں میں لے کر نہیں آنے دیے جاتے، یا پھر کچن میں تو بالکل نہیں لانے دیے جاتے، اس کو نحوست شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم وہ جوتے باہر استعمال کرتے تو ہمارے ممالک میں ہر جگہ گندگی بہت پڑی ہوتی ہے، جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو ان کی گندگی ہوتی ہے، اس میں جوتے بھر جاتے ہیں، چپل ہماری خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے جوتے چپلے تو ظاہر سے پھر گھر میں ہم نہیں لا سکتے، لیکن جو گھر میں پہننے والے جوتے چپلے ہیں وہ تو ہم گھر میں پہن سکتے ہیں نا، لیکن اس کو بھی ہمارے یہاں پر نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو جوتے گھر میں پہننا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی نحوست والے کام نہیں ہے۔ اور یہود دراصل جوتے اتار کر ان کی جو عبادت تھی وہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا، یہ کارپیٹ نہیں تھا، ریتیاں یا کنکریاں جو موٹی موٹی جو روڑیاں ہوتی ہیں وہ ڈالی ہوئی تھی، جو گرمی کی وجہ سے انتہائی گرم ہو جاتی تھی کہ صحابہ اپنے پیر نہیں رکھ سکتے تھے اس کے اوپر، لہٰذا ان کو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ اور جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی تھی، کیونکہ چھت کوئی مضبوط نہیں تھی مسجد نبوی کی، تو چھت ٹپکتی تو اس کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تھا، تو ان کی پیشانیاں پر مٹی لگ جاتی تھی، گیلی مٹی، اور اندھیرا بھی ہوتا تھا مسجد نبوی میں۔ پہلا چراغ مسجد نبوی میں جو جلا تھا وہ 9 ہجری کو، یعنی مدینہ آنے کے 9 سال بعد جلا تھا، وہاں اجالا ہوتا۔ آپ امیجن کریں کیسے ود آؤٹ سورسز کی ان لوگوں نے کتنا کام کیا، کتنی محنت، کتنی جد و جہد کی، اتنے بڑے بڑے ملک کانکرڈ کیے ماشاءاللہ صحابہ نے، اور مسجد نبی میں چراغ نہیں تھا، وہیں مشورے ہوتے تھے، وہیں تعلیم کا انتظام تھا، سب کچھ وہیں تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ود آؤٹ سورسز کے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے بھی ہم پھر بھی بہانہ بازی کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو اہل کتاب ہوتے ہیں ان کے برتنوں میں وہ لوگ پورک بھی کھاتے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے۔ جی آگے دیکھیے، بنو عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک خاتون نے پوچھا کہ ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی جوتوں کو اگر غلاظت لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے، یعنی جو پہلے گندے راستے پر آپ چلے تھے اور اس سے آپ کے جوتوں پر نجاست لگ گئی تھی، لیکن اس کے بعد آدھا راستہ صاف راستہ تھا، تو صاف راستے پر چلتے چلتے کیا ہوا، وہ جوتوں کی جو گندگی تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی وہاں چلتے چلتے، تو وہ صاف ہو گئے جوتے۔ ٹھیک ہے، برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اور کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے، یعنی پہلے آپ اس کو مٹی سے دھوئیں گے، اس کے بعد 7 مرتبہ جو بھی آپ کے پاس ہے لکوڈ اس سے دھوئیں گے، سوپ وغیرہ۔ تو چونکہ جو کتے کا جو لعاب ہوتا ہے، جو اس کا لکوڈ منہ سے نکلتا ہے، وہ نجس ہے اصل میں، اٹ سیلف کتا اس کا جسم نجس نہیں ہے، لیکن جو اس کا لعاب ہے، جو اس کا لکوڈ نکلتا ہے، وہ نجس ہے۔ پھر جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے، جو حالت جنابت میں ہے اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے، اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ حل کیا گیا، آپ سوچیں ذرا، الحمدللہ کتنا ہمارا دین آسان ہے، اور کتنی اس میں معاملات میں فلیکزیبلٹی رکھی گئی ہے الحمدللہ، کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو ایسا کر لو، ایسا نہ ہو سکے تو ویسا کر لو، چھوٹ ہی چھوٹ ہے الحمدللہ۔ پھر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے۔ مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، دباغت ایک پروسیس ہے اصل میں، جو اسکن کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کھال سے آپ کچھ بھی جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کیا چیزیں پتہ چلی، کہ غسل کے لیے پانی نہ ملے اور غسل فرض ہو گیا ہے آپ کے اوپر، تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ پھر اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے چاہے وہ حیض کا خون ہو چاہے وہ منی ہو تو آپ اتنے حصے کو دھو لیں اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں، تو پانی اور کیکر کی چھال سے کھال دنگنے کو دباغت کہتے ہیں، یعنی ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے وہ چمڑا اس کا رنگ الگ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا دھل بھی جاتا ہے وہ۔ تو اگر اس سے کچھ علماء نے یہ مسئلے اس سے حل اخذ کیا ہے، نکالا ہے کہ جو حلال جانور ہیں تو ان کی سکن مردہ ہونے کے بعد بھی وہ جائز ہوتی ہے، اس سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جانور تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے کیونکہ مردہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس کی اسکن یوز کی جا سکتی ہے۔ پھر پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے اور زمین خشک ہو کر نجاست خود بخود اس سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی زمین پر اگر کوئی نجاست گری ہو تو جب وہ ڈرائی ہو جائے گی تو خود بخود۔ اسے بھی آپ کا سوال تھا کسی کا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کی پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور سبحان اللہ، یہ رول ہے اصل میں فقہ کا، جو رول ہے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مبعوث کیے گئے ہو، نہ کہ تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ کوئی چیز اگر یعنی آپ اس پر سے تھوڑا سا پانی بہا دیں، اس کے بعد جب وہ سوکھ جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی گندگی اس پر سے پانی بہا دیں یا پانی سے اس کو صاف کر لیں اوپر سے، اور جب اس کے بعد وہ سوکھ جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ تو آئی بات سمجھ میں۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے، مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ سبحان اللہ، آج سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے، جبکہ ہم کو رسول اکرم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، حالانکہ آپ نے کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی؟ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ کے جو تعلیم کا سورسز تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اور جبریل امین۔ تو الحمدللہ، اس سے بڑھ کر تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے براہ راست۔ الحمدللہ، آپ کا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا، نجاست دور کرنے کے مسائل۔ اب آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ ہاتھ اٹھائیے اور پوچھ لیجیے۔ دودھ میں اگر کاکروچ گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکچولی کاکروچ کے بارے میں ہمیں حدیث میں تو کوئی لفظ نہیں ملتا، نہ کوئی ذکر ملتا ہے، لیکن جو مکھی کے جیسے جو بھی انسیکٹس ہوں گے تو وہ اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ قیاس اسی کو کہتے ہیں نا، کہ کسی چیز کو کسی چیز پر رکھ کر دیکھنا۔ تو اگر کسی میں کوئی ایسا زہریلا مادہ نہ ہو اور اس سے کوئی ایسا آپ کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو وہ چیز اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو، تو وہ آپ اس کو ری یوز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا کاکروچ میں ایسی کوئی ہارمفل تھنگس ہیں، یعنی کیا وہ اس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے اس میں۔ اگر ہوگا تو پھر ہم اسے نہیں یوز کر سکتے، چھان کر آپ دودھ یوز کر سکتے ہیں اگر اس میں نہیں ہوتا ہے مادہ تو۔ تو یہ چیز آپ کو ہم معلوم کر لیں، میں دیکھوں گی، معلوم کر کے بتاؤں گی کہ کاکروچ میں اس طرح سے کچھ ہوتا ہے کہ زہریلا مادہ، ٹھیک ہے۔ جیسے سوال آپ نے پوچھا کہ ابائے پر اگر کچھ نجاست لگ گئی ہو چلتے چلتے تو کیا وہ مٹی سے پاک ہو جائے گا؟ تو اگر ویسے دیکھا جائے تو مٹی لگ لگ کر اگر وہ بہت دور تک چلے گئے آپ تو ہو سکتا ہے پاک ہو جائے، لیکن کپڑے کے بارے میں ہمیں یہ رولنگ ملتی ہے احادیث سے کہ کپڑے کو دھونا چاہیے، کپڑے پر اگر نجاست لگی تو اس کو دھونا پڑے گا۔ اور جوتوں کے لیے ہم کو واضح طور پہ احکامات ملتے ہیں کہ وہ مٹی لگنے سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ کپڑے پر اگر نجاست لگی تو ہم اس کو دھو کر صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پہلے بھی کہیں آیا تھا اور میرے پاس بھی 2-3 بار یہ سوال آ گیا کہ اگر کہیں آپ واش روم میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے وہاں پر، تو اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اگر جو بھی آپ کے پاس آس پاس کپڑا دکھائی دے رہا ہو، یا اگر کم از کم صرف کپڑا تھوڑا سا بھیگا ہوا آپ کو مل جائے، ٹیشو بھیگا ہوا مل جائے، یا مٹی کہیں مل جائے تو مٹی سے صاف کر لیں۔ تو مٹی سے اگر آپ صاف کر لیتے ہیں تو گندگی دور ہو گئی سمجھے، اور آپ اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کراہت آ رہی ہو تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ٹریول میں ہیں چونکہ, تو ٹریول میں ویسے بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, تو آپ اگلی منزل پر جہاں پہنچیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پانی اویلیبل ہوتا ہے تو پھر آپ اتنے حصے کو دھو کر پھر دوبارہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیں, سب سے آسان بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. کسی پیشنٹ کو اگر یورین بیگ لگا ہو تو کیا اس کی طہارت قائم رہے گی؟ جی ہاں بالکل, اگر وہ یورین بیگ لگا ہے اور یورین ایک ہی جگہ تھیلی میں جا کر جمع ہو رہا ہے تو وہ وضو کر کے یا تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی ذکر اذکار ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جو کپڑوں پر اگر آپ نے اس کو حالت جنابت میں پہنا تھا لیکن اس کے اوپر نجاست نہ لگی تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل پڑھی جا سکتی ہے. جب تک کسی کپڑے پر نجاست نہ لگی ہو تب تک وہ پاک ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اس پر نجاست لگی ہے تبھی آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے, اور نجاست لگی بھی ہو تو صرف اتنے حصے کو دھو لینے سے نجاست ختم ہو جائے گی, پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. واللہ اعلم. بعض ویسٹرن کنٹریز میں واش روم میں پانی نہیں ہوتا لیکن ویٹ وائپس ہوتے ہیں نا وہاں پر, تو جو وائپس ہوں گے تو آپ وہ ویٹ وائپس سے صاف کریں گے تو گندگی دور ہو جائے گی سمجھے, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ویٹ وائپس بھی گندگی نجاست کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں. جیسے نیو بورن بیبیز کو ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈائپر چینج کرتے ہیں تو ہم ویٹ وائپس سے ان کو صفائی کرتے ہیں, تو ایسے بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جو ویٹ وائپس ہوں گے اس سے اگر آپ صاف کرتے ہیں تو گندگی دور ہو جائیں گے, پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا, تو اگر ہم زندگی کو بہت مشکل بنا دیں تو پھر بہت سے لوگ ہاں دین سے بہت دور بھاگنے لگے, اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یعنی جن فتنوں سے ہم لوگ ابھی فی الحال ہم کو واسطہ ہے, تو اب یہ جو باہر کھانا کھانے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی بہت چل نکلا ہے. اب اگر ہر بات بات پر آپ لوگوں کو ٹوکیں گے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی, اور ویسٹرن کنٹریز میں تو کوئی ہوٹل ایسا ہے ہی نہیں, جو نان مسلم کا ہوٹل ہے وہاں پر تو پورک ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہے اور کنفرم ہے آپ کو کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے اور اس وہاں پر دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں جو حرام ہیں, تو بس ایک ٹیبل پر جیسے نہیں ہونا چاہیے دونوں چیزیں, جیسے آپ جس ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھی ہیں تو وہاں پر شراب اور پورک نہ ہو, لیکن اگر آپ ایسی ہوٹل ہے جہاں پر یہ چیزیں ملتی ہوں لیکن آپ کے اپنے ٹیبل پر سب حلال چیزیں ہوں تو آپ کھا سکتے ہیں اس ریسٹورینٹ میں کھانا, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ سوال ہے کہ کسی کو وائٹ ڈسچارج کے ساتھ کبھی کوئی گائنک پرابلم ہونے کی وجہ سے کچھ لائٹ براؤن یا ریڈش کلر کا کوئی یا اس طرح سے کچھ پانی ہے کچھ اس طرح کی کوئی چیز ڈسچارج ہوتی ہے, تو ایسی خاتون کے لیے کہ وہ بہتر تھا کہ وہ پیڈ استعمال کرے, لیکن ایکچولی بیماری کی صورت میں ہے اور تو یہ دائمی مرض میں آئے گا, تو اس صورت میں پوری ایک نماز ایک وضو سے ہو جائے گی, ورنہ ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا پڑے گا, لیکن ایک نماز آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ بہتر ہے, چاہے وہ براؤن ہو چاہے ریڈش ہو, تو بیماری میں آ رہا ہے وہ, تو بیماری میں آنے کی وجہ سے آپ ایک وضو سے ایک وقت کی پوری نماز جیسے ظہر کی ہم پڑھتے ہیں, اور ظہر کی زیادہ تر لوگ کیونکہ اس کی چار سنت بھی موقع دہ ہے, تو جیسے چار سنت ہے پھر چار فرض ہے پھر دو سنت ہے, تو یہ پوری نماز آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں چاہے نماز کے دوران آپ کو وہ چیزیں ڈسچارج ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بیماری تھی جس میں ان کو کچھ ریڈش یا براؤن چیز مسلسل بہتی رہتی تھی اور وہ اس کو یہ سمجھ کے انہوں نے نماز چھوڑ دی کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور اب نہیں معلوم تھا ان کو, تو اب لاعلمی کے لیے صرف استغفار ہے, اور جہاں تک ان کو جتنی اگر ابھی ابھی کے قریب کی نمازیں ہوں گی تو وہ قضا پڑھ سکتی ہیں, لیکن بہت پرانی نمازیں اگر ہیں تو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نفل نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور استغفار کریں, اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو بھول چوک میں کیے گئے اور لاعلمی کی بنا پر کیے گئے وہ گناہ معاف ہے, تو اگر انسان سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا, تو چونکہ ان کو علم نہیں تھا اور اس وجہ سے ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے, بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. باقی لوگ آپ لوگوں کو باقی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی جو ہم نے چیپٹر پڑھا, نجاست کیسے دور کیے جائیں گے اور رفع حاجت کے کیا مسائل ہیں, تو ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم کیا چیز پھر حاصل کر سکتے ہیں, یعنی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہم اگر سستی اور کاہلی اگر ہو تو, اور مجھے ویسے بھی سنسیئر اسٹوڈینٹس پسند ہیں, تو وہی اسٹوڈینٹس اچھے ہوتے ہیں جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ ریگولرٹی کے ساتھ علم حاصل کریں, اور انہیں کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے الحمدللہ جو ریگولر ہوتے ہیں. جو لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ایک رخ نہیں دیکھتے تو وہ کیا حاصل کر سکیں گے؟ جی دیکھیں ایکچولی جن کے جو ایسے گائنک ایشو ہیں تو پہلے ان کو ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے, اور ڈاکٹر سے خود گائناکولوجسٹ سے پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر اچھی طرح بتا سکتی ہے جو انٹرنل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے, یعنی وہ حیض کا خون بہ رہا ہے یا استحاضہ کا خون آ رہا ہے. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ فلو نہیں ہوتا آپ کو اور بعد میں بھی آپ کو اچھا چھ سات دن بہ رہا ہے تو مطلب وہ جو چھ سات دن جو بہ رہا ہے وہ آپ کا حیض ہے, اور جو اسپاٹنگ ہو رہی ہے وہ استحاضہ میں آئے گا, کیونکہ اتنے یعنی استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہنا یا جاری ہونا, تو اس بنا پر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ استحاضہ وہ اسپاٹنگ جو ہے وہ استحاضہ ہوگی. لیکن اگر کسی کی شروع سے نہیں, جب سے اس کو حیض اسٹارٹ ہوا تھا, جب سے ہی ٹوٹل یہ سارے اس کی سچویشن ہے کہ دونوں دن ملا کے اس کے 10 دن بن جاتے ہیں یا 12 دن بنتے ہیں, تو پھر وہ پورے 12 دن حیض کے کہلائیں گے. اگر شروع ہوتے وقت اس کا فرسٹ ٹائم جیسے حیض آیا تھا اور جب سے یہ عادت ہے تو اس کو یہ عادت حیض کی پکڑی جائے گی. اور اگر کسی کو یہ اسپاٹنگ بعد میں شروع ہوئی تو جو ہارمونل ڈس بیلنس ہے, یہ گائنک پرابلم اس کی وجہ سے ہے, تو پھر جو فلو ہوگا وہ حیض پکڑا جائے گا اور جو اسپاٹنگ ہوں گی اس کو استحاضہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بار جو گائنیکولوجسٹ ہے اس سے پوچھ لیا جائے, وہ آپ کو اور اچھی طرح سے بتا دے گی کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. تو ہم یہ سوالات انشاءاللہ جو نماز کی مسائل بک ہم شروع کریں گے اس کے بعد اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ آپ نے ابھی پوچھا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو ترتیب ہے اس کو, یعنی پہلے تو دیکھا جائے گا کہ ترتیب اگر اس حساب سے نماز چھوٹ گئی تو ترتیب کو دھیان میں رکھا جائے گا, یعنی جو نماز پہلے آتی ہے اس کو پہلے پڑھیں گے. لیکن جو سفر میں جو نمازیں قصر کی جاتی ہیں اور جمع کی جاتی ہیں, تو ظہر اور عصر کو یا تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کرتے ہیں, اور مغرب اور عشاء میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر کرتے ہیں. تو یہ تو دو نمازوں کو کریں گے. لیکن اگر کسی کی زیادہ نمازیں چھوٹ گئی تھی سفر میں کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ اگر جیسے ظہر عصر مغرب چھوٹ گئی تھی, تو جب پھر وہ اس کی پوری ادا کرے گا تو پہلے ظہر پڑے گا, پھر عصر پڑے گا, پھر مغرب پڑے گا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں برکت دے اور ہم کو علم نافع عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.